पाकिस्तान में इस रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। अमरीका के 9 मुंतखब सदर जो बाइडन बुध को मुल्क के 46वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी 4 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। नए सदर के इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात है। व्हाइट हाउस के कई मकामात को खारदार तारें लगाकर बंद भी कर दिया गया है। नौमुंतखब सदर की हलफबरदारी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। नौमुंतखब सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हलफ लेंगे, जिसके अतराफ भी खारदार तारें लगाई गई हैं। अमरीका में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे के बाइस हलफबरदारी की तकरीब को महदूद रखा गया है और बेशतर तकरीबात वर्चुअल होंगी। मुल्क की तमाम 50 रियासतों में नए सदर के इस्तकबाल के लिए म्यूजिकल बैंड और मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने फन का मुजाहरा भी करेंगे। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि जो बाइडन की तकरीब हलफबरदारी के दौरान किसी भी हमले के खदशे से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि वफाकी तहकीकती इदारे FBI ने तकरीब की सिक्योरिटी पर मामूर नेशनल गार्ड्स के 25,000 एहलकारों की स्क्रीनिंग भी मुकम्मल कर ली है। कायम मकाम वजीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर ने अपने एक बयान में कहा है कि ऐसी कोई खुफिया इत्तलात नहीं है कि तकरीब में अंदर से कोई हमला हो सकता है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने अब तक इंतखाबात में अपनी नाकामी तस्लीम नहीं की है और ना ही उन्होंने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद दी है। ताहम ट्रंप ने तस्लीम किया है कि बुध को अमरीका की नई इंतजामिया अपना काम संभालेगी। सदर ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि वह हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, जबकि नायब सदर माइक पेंस इस तकरीब में शरीक होंगे। अगर सदर ट्रंप नौ मुंतखब सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत नहीं करते तो 160 साल की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा होगा। मुंतखब सदर जो बाइडन अपनी इंतजामिया के पहले दिन इमिग्रेशन का एक बड़ा बिल सामने लाएंगे, जो अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लगभग 11 मिलियन लोगों को सिटीजनशिप का एक 8 साल रास्ता फराहम करेगा। ये ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन की सख्त पॉलिसियों का एक बड़ा खात्मा है। अमरीका की खारजा पॉलिसी और अफगान उमूर के माहरीन और तजियाकारों का कहना है कि अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की इंतजामिया की अफगान पॉलिसी सदर ट्रंप की पॉलिसी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी, क्योंकि जो बाइडन भी अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस के इनकलाब के हक में हैं और 20 जनवरी को उदय सदारत पर फायज होने के बाद सदर बाइडन की कोशिश होगी कि अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा न सिर्फ बहाल रहे बल्कि कतर के दारुलहुकूमत दोहा में जारी बैन अल अफगान मुजाकरात कामयाबी से हमकनार हों। दूसरी तरफ तजियाकारों का ख्याल है कि जो बाइडन की इंतजामिया में शायद कुछ अरसे के लिए अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान जलमे खलीलजाद अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहें। अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे और बैन अल अफगान मुआहदा कराने में खलीलजाद का कलीदी किरदार रहा है और तमाम इलाकाई ताकतों के साथ खलीलजाद के राबते हैं, इसलिए अमरीका की अफगान पॉलिसी में तसलसल के लिए शायद कुछ अरसे तक बाइडन इंतजामिया में भी खलीलजाद अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत के तौर पर काम करते रहें। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनिका और चीन के नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप साइनोफार्म के तैयार करदा वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। काबीना कमेटी बराए कोरोना वैक्सीन खरीदारी के रुकन और वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि इब्तदाई तौर पर सिनोफार्म वैक्सीन की खुराकें हासिल की जाएंगी, जबकि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आने में वक्त लगेगा। वैक्सीन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान में मंजूर होने वाली दोनों वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान पर नहीं हुआ। चीन की वैक्सीन मार्च में पाकिस्तान आने का इम्कान है। पाकिस्तान में हिजबे इख्तलाफ के इत्तेहाद PDM की क्यादत ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया है और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग के मुकदमे का जल्द फैसला सुनाया जाए। खबरें खत्म हुई।
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ، اور یہ خصوصی پروگرام ہے امریکہ میں انوگریشن ڈے کی مناسبت سے جو کل یعنی 20 جنوری کو ہوگا۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ بات کی جائے ان تقاریر کے بارے میں جو امریکہ کے منتخب صدر اپنی حلف برداری کی تقریب کے بعد کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی تقریر ہے جسے صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی لاکھوں کروڑوں افراد دیکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں، ایک جھلک سنیے جنگ عظیم دوم کے دوران امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی تقریب حلف برداری کی۔
Unpretentious wartime inauguration in Washington. Secretary of War Stimson and Mrs. Stimson, Chief of Staff General Marshall and Mrs. Marshall, and the Commander of the Navy, Admiral King, attending the ceremony, as does Secretary of State Stettinius. Government officials mostly, but also wounded veterans of war. They are the guests of honor. Supreme Court Justice Stone administering the oath, after which the President delivers his inaugural address.
آگے چل کے ہم آپ کو ان کی تقریر کا اقتباس بھی سنوائیں گے، اور اسی طرح کئی اور تقریروں کے بھی آپ سنیں گے کہ ہمارے زیادہ تر مہمانوں نے چند ہی تقریروں کا حوالہ دیا ہے، تاریخ سے بھی اور حالیہ انوگریشن ڈے سے بھی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمیشہ تاریخ میں باقی رہتے ہیں اور ان کا ذکر بار بار آتا ہے، اور اسی لیے یہ جو تقاریر ہیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں امریکی تاریخ میں۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شمشاد احمد خان صاحب سے پاکستان میں، جو ایک جہاں دیدہ سفارتکار ہیں، امریکہ میں کئی سالوں تک رہے اقوام متحدہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ تقاریر سنی بھی ہیں یہاں امریکہ میں۔ یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کچھ تقریروں کے جو اقتباس ہم آپ کو سنوائیں گے وہ ضروری نہیں کہ ہم انہی اقتباسات سے لیں جن کا ذکر ہمارے مہمان کر رہے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک جھلک سنوائی جائے، آپ ان صدور کی آواز سن سکیں اور کچھ ان کی انوگریل تقریر کے انداز سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ اور سامعین، اب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شمشاد احمد خان صاحب ہیں، بہت ہی ماہر سفارتکار، اسکالر اور امن کی کوششوں میں بہت سرگرم۔ شمشاد صاحب، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کا۔ مختصراً میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے تقریریں سنی سفارتکار کی حیثیت سے بھی، اور جو ہسٹری میں آپ کی دلچسپی ہے، تو آپ کو کون سی تقریر ایسی ہے کسی امریکی صدر کی انوگریشن کی جانے والی جو آپ کو یاد ہے؟
دیکھیے، ایک آئرونیکلی بات ایسی ہے کہ جارج واشنگٹن جو پہلے صدر تھے امریکہ کے، مجھے ان کی انوگرل سپیچ تو یاد نہیں، لیکن ان کی فیئرویل سپیچ یاد ہے۔ اتنی یاد ہے کہ میں ہر جگہ کوٹ کیا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے حکمرانوں کو نصیحت دینے کے لیے۔ اس میں جارج واشنگٹن نے یہ کہا تھا 1796 میں، اور میں کہا کرتا ہوں پاکستانی حکمرانوں کو کہ امریکہ کے پہلے صدر نے اپنی الوداعی تقریر میں پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ایک نصیحت چھوڑی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نیشنز دیٹ لیو دیم سیلوز ایٹ دا مرسی آف ادر پاورز ڈونٹ ڈیزرو ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ، نیشنز دیٹ سیک ڈس انٹرسٹڈ فیورز فرام دا سیم پاورز دے لوز دیئر فریڈم آف ایکشن۔ تو بات یہ ہے کہ امریکہ کا ہر صدر، چاہے وہ الوداعی تقریر ہو یا انوگرل تقریر ہو، ان کی تقریر لاجواب ہوتی ہے۔ جو میری اپنی یاد میں، مجھے یاد ہے میں 80 کی دہائی میں وہاں ہوا کرتا تھا واشنگٹن میں، پریزیڈنٹ ریگن کی تقریر بہت اچھی طرح سے مجھے یاد ہے، اور پریزیڈنٹ ریگن کی تو ہر تقریر میں بڑے شوق سے سنا کرتا تھا، بالخصوص ان کا یہ جملہ جب وہ ٹامس پین کو کوٹ کیا کرتے تھے سوویت یونین کے خلاف تقریریں کرتے ہوئے، وہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ از گریٹ انف ٹو ٹرن دا ورلڈ آل اوور اگین، یعنی امریکہ اتنی عظیم طاقت ہے کہ وہ دنیا کو نئے سرے سے اس کی ابتدا کر سکتا ہے۔ اور اس کی بات یہ اتنی سچ ثابت ہوئی کہ اس کے اپنے سکسیسرز، دو سکسیسرز، ایک دونوں ریپبلکن، ایک پہلے نے دنیا کو اپ سائڈ ڈاؤن ٹرن کر دیا، دنیا کی نئی ابتدا کرتے وقت یعنی اوپر سے نیچے ہلا کے رکھ دیا جارج ڈبلیو بش نے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو بالکل ان سائڈ آؤٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اس وجہ سے अब बहुत उम्मीद है हमें प्रेसिडेंट बाइडेन से कि वो दुनिया को क्या पैगाम देते हैं. उनकी ज्यादा हर स्पीच जो होती थी वो एंटी सोवियत रेटरिक होती थी उसमें, क्योंकि वो जमाना वही था, एक डिसाइसिव फेज थी सर्द जंग की. तो इस वजह से वो मुझे अब अल्फाज तो कोई ज्यादा इतने याद नहीं है, लेकिन उनकी ओरेटरी में उनका बड़ा मुद्दा था. प्रेसिडेंट रेगन हालांकि इतने उम्र रसीदा थे मगर बड़ी उसमें डायनेमिज्म होता था उसके बोलने का अंदाज जो होता था, क्योंकि मसला जो बड़ा था वो दीवार बर्लिन का था. और वो फिर देख लीजिए उनके दोनों टर्म्स के खत्म होने के बाद दीवार बर्लिन गिर गई और वो गिराई, फिर उन्होंने पाकिस्तान के जरिए से गिराई, पाकिस्तान की मदद लेकर गिराई. पाकिस्तान के जो फिर अफगानी वॉरियर्स होते थे उनको उन्होंने ओवल ऑफिस में बुलाया, तो वो बड़े डायरेक्टली इन्वॉल्व थे अफगानिस्तान की जो जंग थी सोवियत यूनियन वाली उसकी आखिरी स्टेजेस पर.
सभी न्यू जर्सी से हमारे साथ अब एक नौजवान सियासतदान हैं, सदफ जाफर इनका नाम है, डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है और न्यू जर्सी के एक शहर की मेयर हैं ये. सदफ बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का. ये बताइए मुझे कि आप कभी किसी इनॉग्रेशन में गईं, कभी खुद तकरीर सुनी?
जी, मुझे जब प्रेसिडेंट ओबामा पहली दफा इनॉग्रेट हुए 2009 में, मैं वहाँ डीसी में शामिल थी. एक्चुअली प्रेसिडेंट ओबामा की कैंपेन, दैट वाज माय फर्स्ट कैंपेन जिसमें मैंने कैंपेनिंग की और फोन कॉल्स और कैनवसिंग, डोर नॉकिंग वगैरह, दैट वाज माय फर्स्ट पॉलिटिकल एंगेजमेंट. तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश थी जो इलेक्शन जीते, और मैंने एक्चुअली इलेक्शन डे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं डीसी जाऊंगी इनॉग्रेशन के लिए. यू नो, कुछ दोस्त गवर्नमेंट में काम करते थे तो मुझे एक टिकट भी मिली.
तो आप बैठ के यानी उनको सुन सके?
नहीं, इट वाज स्टैंडिंग रूम. मुझे इतनी भी अच्छी टिकट नहीं मिली, लेकिन आई वाज एटलीस्ट लाइक आई कुड एटलीस्ट सी हिम अ लिटिल बिट. ऑब्वियसली 9/11 के जो असर थे वो हमारी पूरी सोसाइटी और पूरी दुनिया पर पड़ रहे थे. तो इट वाज जो सदर ओबामा के मैसेज था वो ये था कि हमको होपफुल होना चाहिए कि फ्यूचर बेहतर होगा, और एक पूरी दुनिया को भी मैसेज उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया की बेहतरी चाहते हैं, ना सिर्फ अमेरिका की. तो वो मुझे बहुत अहम मैसेज लगी. प्रेसिडेंट ओबामा की हर स्पीच में एक अदबी अंदाज से वो हमेशा उनकी मैसेजेस कहते थे.
For now, decisions are upon us, and we cannot afford delay. We cannot mistake absolutism for principle, or substitute spectacle for politics, or treat name calling as reasoned debate. We must act. We must act knowing that our work will be imperfect. We must act knowing that today's victories will be only partial, and that it will be up to those who stand here in 4 years and 40 years and 400 years hence to advance the timeless spirit once conferred to us in a spare Philadelphia hall. Thank you. God bless you. And may he forever bless these United States of America.
कह रहे थे कि हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन से पास पर जाएंगे. और मुझे ये बहुत अहम लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सियासत कभी अच्छा नहीं होगा और इन्वॉल्व होने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट ओबामा की मैसेज इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो एक होप के अंदाज से कह रहे थे कि आपको इन्वॉल्व होना चाहिए और सियासत और हमारे सोसाइटी बेटर हो सकता है.
तो आपकी पहली मुलाकात थी सदर ओबामा से, यानी पहली दफा देखा था उन्हें फेस टू फेस?
नहीं, एक्चुअली जब मैं 16 इयर्स की थी तो शिकागो में एक प्रोग्राम में मैंने एप्लीकेशन किया था जिसका नाम था फ्यूचर लीडर्स ऑफ शिकागो, और उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा वहाँ इलिनॉय स्टेट के स्टेट सेनेटर थे, तो वो इस प्रोग्राम के स्पीकर थे, और एक्चुअली उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट भी दी थी और उसका मेरे पास एक फोटोग्राफ है.
अच्छा.
तो दैट्स अ वेरी स्पेशल فوٹوگراف فار می.
اور آپ ہمارے بہت سے سیاسی پروگراموں میں سنتے ہیں ایم جے خان صاحب کو, سیاست سے ان کا تعلق ہے, ریپبلکن پارٹی سے وابستہ ہیں. تو ایم جے خان صاحب کچھ ہمیں بتائیے کہ انوگریشن, ظاہر ہے کہ آپ مدتوں سے یہاں امریکہ میں رہتے ہیں, شاید آپ نے خود بھی شرکت کی ہوگی کسی انوگریشن میں.
جی میں نے براک اوباما صاحب کی جو فرسٹ ٹرم جب ان کی شروع ہوئی تھی اس کو میں نے اٹینڈ کی. اٹ واز اے ویری ڈراسٹک چینج ان دا پولیٹیکل لینڈسکیپ آف امریکہ. ہسٹورک تھا کہ فرسٹ ٹائم ایک مائنورٹی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یو نو آئی فیلٹ لائک دس از اے گڈ انوگریشن ٹو اٹینڈ. براک اوباما صاحب نے اپنی اسپیچ میں ہوپ کے اوپر, امید کے اوپر بہت توجہ دلائی تھی کہ یو نو ہوپ اینڈ چینج ان کا ایک موٹو تھا, اور ان کی اسپیچ میں ہوپ کے اوپر بہت بڑا تھا. اور دوسری یہ کہ ریگن صاحب نے اپنی جو اسپیچ کی تھی فرسٹ ٹائم جب وہ جیتے تھے, تو اس وقت کافی جو ہے اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا ہوا تھا کنٹری میں, اور انفلیشن بہت ہائی ہوا ہوا تھا, انمپلائمنٹ بڑھی ہوئی تھی. تو ریگن صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ کافی اپلفٹنگ اسپیچ تھی. ٹرمپ صاحب کی جو فرسٹ لاسٹ ٹرم جو آئی تھی ٹرمپ صاحب کی, اس میں ٹرمپ صاحب کا بیسک سارا یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لوگوں نے لوگ کے اوپر توجہ نہیں دی, تو ان کی اسپیچ کی ایک بڑا پہلو یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے لوگوں کو, اور آپ کو ان کی فکر کی ضرورت نہیں ہے, یو نیڈ ٹو یو نو جسٹ ڈو واٹ از یو نو ٹیک دا کنٹری بیک. اور پھر ان کی اسپیچ میں یہ بھی تھا کہ امریکہ ول ون اگین,
وی ول گیٹ آر پیپل آف آف ویلفیئر اینڈ بیک ٹو ورک, ری بلڈنگ آر کنٹری ود امریکن ہینڈز اینڈ امریکن لیبر.
تو اس طرح کے تھیم انہوں نے ہر کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے حالات کے حساب سے, اور جو بھی سوسائٹی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ فکر مند ہیں, اس کے اوپر وہ ڈیل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بائیڈن صاحب بھی اس وقت جو ہے ایک تو یہ کرونا کے اوپر توجہ دیں گے, اور ساتھ ساتھ جو اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا ہوا ہے اس وقت کرونا ہی کی وجہ سے, اس کے بارے میں بھی وہ میرے خیال میں بات کریں گے. اسٹیمولس پیکج کا انہوں نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے. تو ہر پریزیڈنٹ جو ہے اپنے حساب سے, اور جو ملک کے حالات ہیں اس حساب سے, اور جو کمیٹ تھیم ہے اس کے اوپر توجہ دیتے ہوئے اپنی انوگریشن اسپیچ کو لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں اور اس کو تقریر کرتے ہیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
سامین, اب بوسٹن سے ڈاکٹر عادل عجم ہمارے ساتھ ہیں, معروف اسکالر, تجزیہ نگار. تو عادل, تھوڑا سا ہمیں بتائیے آپ کے تاریخ میں وہ کون سی تقریر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کو ڈیفائن کرتی ہے اور آپ کو بہت پسند ہے؟
سب سے مشہور تو میرے خیال میں بڑی واضح ہے کہ دنیا امریکن تاریخ کی جو سب سے مشہور تقریر ہے انوگریشن کی, وہ 1961 میں جان ایف کینیڈی جب آئے تو ان کی تھی. ایک نوجوان صدر تھے, ایک تازہ لہر تھی, اور ان کی وہ جو خصوصاً جو ایک سٹیٹمنٹ ہے, آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری, تو وہ میرے خیال میں ایک عالمی شہرت, اور اب تک وہ ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے پوری قوم کو گیلونائز کیا اس میں, کہ یہ مت پوچھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے, یہ دیکھو کہ تم کیا کر سکتے ہو. اور اس نے کینیڈی کو بھی ڈیفائن کیا, پریزیڈنسی کو بھی ڈیفائن کیا, اور اچھی تقریر کا ایک معیار بن گئی, آپ سمجھ لیں. اس کے علاوہ جو بہت ہی مشہور ایک کوئی انوگرل اسپیچ تھی, تو 1933 میں فرینکلن روزویلٹ جب پہلی بار صدر بنے, چار بار بنے, جب پہلی بار صدر بنے تو ان کی جو انوگریشن کی اسپیچ تھی بڑی ٹھنڈ سی سنا ہے اس زمانے میں, اور وہ باہر جو تھا لوگ پھٹر رہے تھے, اور اکنامک ڈپریشن تھا, ملک جو تھا اس کی اکنامک حالت بہت ہی بری تھی, بے روزگاری تھی, اور اس میں یہ جو شخص ہیں یہ آتے ہیں, اور بڑی ایک انسپائرنگ ان کی ایک تقریر تھی, چھوٹی تقریر تھی لیکن انسپائرنگ تھی. اور اس کا یہ جملہ میرے خیال میں تاریخی بن گیا جو لوگ بار بار دہراتے ہیں, وہ یہ تھا کہ دی اونلی تھنگ ٹو فیئر از فیئر اٹسیلف, کہ اگر تم نے خوف کھانا ہے تو صرف اس بات سے کھاؤ کہ تم خوف کھا رہے ہو.
وی کین اینڈ وی ول اچیو سچ اے پیس, اینڈ سو ٹوڈے ان دس ایئر آف وار 1945 we have learned lessons at a fearful cost, and we shall profit by them. We have learned that we cannot live alone, at peace, that our own well-being is dependent on the well-being of other nations far away.
اینڈ ایک طرح سے اگین وہ ان کی پریزیڈنسی کو اس نے ڈیفائن کیا کہ جناب ہم نے اب اٹھنا ہے اس اکنامک ڈپریشن سے. اگر کوئی تیسری ذرا حالیہ میں سوچوں, کیونکہ دوسری پولیٹیکل جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے رونلڈ ریگن کی جو اسپیچ تھی 81 کی, وہ بڑی اہم تھی کیونکہ اس نے ڈیفائن کیا ان کی پالیسی کو, اور اس کی جو خصوصاً جو اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ گورنمنٹ از ناٹ دا سولوشن ٹو آر پرابلمس, گورنمنٹ از دا پرابلم. تو ایک طرح سے انہوں نے ایک ریپبلکن, جو ماڈرن ریپبلکنزم ہے اس کو ڈیفائن کیا کہ جی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بذات خود اس زاویے سے ایک 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 مسئلہ ہے, وہ مسئلوں کا حل نہیں. تو یہ تین تو میرے خیال میں سب سے مشہور تقریریں اگر ہوئیں ایک حالیہ, اور جان ایف کینیڈی جو ہے میرے خیال میں وہ معیار ہے. لیکن اگر ہم سوچیں بائیڈن صاحب کے بارے میں اور جس قسم کے مسائل کے ساتھ وہ آ رہے ہیں, تو پھر میرے ذہن میں دو بڑی اہم تقریریں آتی ہیں اور بڑی تاریخی قسم کی اہم تقریریں, جب امریکہ کے حالات تقریباً ویسے تھے جیسے اب ہیں, اسی قسم کی ٹوٹ کا شکار تھا, اسی قسم کی دراڑوں کا شکار تھا. اور اس میں ایک تقریر جس کا بہت ذکر ہوتا ہے وہ ہے ابراہم لنکن کی تقریر. ابراہم لنکن جو آئے 1865 میں سیکنڈ انوگرل, اور 1861 میں 1861 میں پہلا انوگرل. تو اس وقت جو ہے ملک جو ہے جنگ کے دہانے پہ, سول وار کے دہانے پہ پہ کھڑا تھا. تو جو ان کی پہلی تقریر تھی اس میں تو ان کا میسج یہ تھا کہ جی ہم نے کسی طرح یونین کو بچانا ہے, ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے, کیونکہ ابھی سول وار نہیں شروع ہوئی تھی. لیکن میرے خیال میں جو اہم تقریر تھی وہ ان کی دوسری تقریر تھی 1865 میں, ان کا جو سیکنڈ انوگرل تھا. تو آپ سوچیں کہ اس وقت جنگ جو تھی وہ جاری تھی, امریکہ بذات خود امریکہ سے جنگ میں مبتلا تھا, نارتھ اور ساؤتھ اسی قسم کے مسائل تھے جس قسم کے ابھی ہیں, لیکن کھلم کھلا جنگ تھی. انہوں نے جو سلیوری کی ایمانسیپیشن کی پروکلیمیشن ہے اس پہ سائن کر دیا تھا, ملک ٹوٹا ہوا تھا, ملک بکھرا ہوا تھا. بڑی چھوٹی تقریر تھی, صرف 700 لفظ کی, اور اس میں انہوں نے کال فار یونٹی دی, جس قسم کی اب توقع کی جا رہی ہے بائیڈن صاحب سے کہ جناب اس قوم نے ملنا ہے. اور اس کے جو مشہور الفاظ ہیں وہ ہیں کہ ود میلس ٹوورڈز نن, ود چیریٹی فار آل, to bind up the nation's wounds, کہ ہم نے جو زخم ہیں اس قوم پہ ان کو ہم نے اب سی دینا ہے, ان کو ہم نے اس پہ مرہم رکھنی ہے. تو اسی قسم کی توقع ہے بائیڈن سے. لیکن آخری اگر مجھے اجازت دیں, میرے خیال میں جو سب سے ریلیونٹ تقریر اور سب سے جو ریلیونٹ وقت تھا امریکن ہسٹری میں آج کے وقت کے مناسبت سے, وہ تھا امریکہ کے جو تیسرے صدر تھے تھامس جیفرسن. تھامس جیفرسن جب آئے, ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے, 1801 کی بات ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً اب 200 سال سے زیادہ کی یہ بات ہے, 220 سال ہو گئے. لیکن اس وقت امریکہ کے حالات ایک طرح سے بالکل ایسے ہی تھے. ایک الیکشن ہوئی تھی اور جھگڑا جو تھا یہی الیکٹرل کالج کا پڑ گیا, اور اس میں جو ہے تھامس جیفرسن کی جو تقریر تھی وہ اہم اس لیے ہے کہ اس تمام چیز کے اس توڑ کے باوجود انہوں نے پھر ایک طرح سے مرہم رکھنے کی کوشش کی. اور اس کی جو مشہور بات ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب دا سیکرڈ پرنسپل آف میجورٹی رول, کہ میجورٹی رول ڈیموکریسی جمہوریت بھی تو نئی نہیں تھی نا. انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے بنیادی جو مقصد ہے یا اس کا جو اصول ہے بنیادی, وہ یہ نہیں ہے کہ جو جیت جائے جس کو زیادہ مل جائے وہ جو مرضی کر دے. بنیادی اس کا پرپز اور اصول یہ ہے کہ جو مائنورٹی ہے جو ہار بھی جائے وہ بھی قوم کا حصہ ہے, کہ دا میجورٹی مسٹ بی ریزنیبل بیکاز مائنورٹی آلسو ہیز رائٹس. سو ان اے وے یہ جمہوریت کا جو ہے حسن نہیں, یہ اس کا بیسک ایلیمنٹ ہے. یہ بہت سارے ممالک دنیا بھر میں, ہمارا اپنا بھی, پاکستان بھی شاید کئی بار بھول جاتا ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک ووٹ زیادہ لے کے آپ جو مرضی کریں. جمہوریت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہار بھی کیا وہ بھی قوم کا حصہ ہے, اس کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے. اور اس میں وہ جیفرسن کہتے ہیں کہ ایوری ڈفرنس آف اوپینین از ناٹ اے ڈفرنس آف پرنسپل. تو ان اے وے مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن صاحب کا جو چیلنج ہے وہ جیفرسن جیسا ہے. تو یہ بہت ساری انوگرل تقریریں ہیں جو بڑی اہم ہیں. میرے خیال میں جیفرسن والی سب سے ریلیونٹ ہے, ظاہر ہے کینیڈی والی سب سے اہم ہے.
اور سامعین, اب امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر پیرس سے ڈاکٹر ارجمن ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. سابق ریپبلکن میئر ہیں, بہت عرصے سے ریپبلکن پارٹی سے وابستہ ہے. تو میں چاہوں گی کہ دو کوئی تقریر اگر آپ مجھے بتائیں جنہوں نے آپ کو بہت متاثر کیا.
ایک تو ابراہم لنکن کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل, دیٹ واز ویری امپریسو. دوسری آدمی جو ایک دم سے خیال میں آتا ہے وہ جان ایف کینیڈی کی تھی,
ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.
یعنی یہ کہ یہ نہ پوچھیں کہ آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے بلکہ یہ کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں.
کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی تقریر تھی جو کہ میرے خیال سے بہتر آدمی ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو بڑی ہی زبردست بات کہی گئی تھی اور یہ میرے خیال سے ہسٹری میں ہر ایک اس تقریر کو ڈیفینیٹلی کوٹ کرتا ہے اور یاد کرتا ہے. ایک اور تقریر ایکچولی اب آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے ایک اور یاد آتی ہے. جب پریزیڈنٹ ریگن آئے تھے تو اس وقت پریزیڈنٹ ریگن نے یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے آپ کی سب پرابلمز کا سولوشن نہیں ہے, کبھی کبھار حکومت ہی پرابلم ہوتی ہے. اس کے فوراً بعد پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے اور انہوں نے بالکل اس کے ڈفرینٹ ایک بات کہی تھی کہ حکومت پرابلم نہیں ہے اور نہ حکومت پرابلمز کا سولوشن ہے. پرابلمز کا سولوشن ہم سب امریکن لوگ ہیں جن کو کہ اپنی پرابلمز کے خود سولوشن نکالنے ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن جو تھا جہاں تک مجھے انگلش کا جو ہے وہ زیادہ بہتر یاد تھا, جس میں کہا تھا کہ دا گورنمنٹ از ناٹ دا پرابلم, گورنمنٹ از ناٹ دا سولوشن, دا امیریکن پیپل آر دا سولوشن.
تو سمیر, اب پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت تو پاکستان میں, لیکن ایک طویل عرصہ انہوں نے پڑھنے میں بھی اور پھر تدریس میں بھی مختلف یونیورسٹیوں میں یا امریکہ میں گزارا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے مجھے کہ جو امریکہ میں انوگریشن کے موقع پہ تقریریں کرتے ہیں صدور, ایک طرح سے ان کی شخصیت کا مظہر بھی ہوتی ہیں اور ان کی پالیسی کا بھی, کون سی تقریر ہے جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ کو یاد رہی؟
دیکھیے, آپ نے درست فرمایا کہ جو تقاریر ہوتی ہیں وہ حالات جو بھی اس وقت ہوتے ہیں انوگریشن پہ اور اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, دونوں چیزیں ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. دیکھیے, جن تقریروں نے ہسٹوریکلی اسپیکنگ امپیکٹ کریٹ کیا ہے وہ تو ایک ابتدائی دور کی تقاریر ہیں جس میں مونارکیکل سسٹم جو کہ بریٹن کے انڈر تھا اس کو جگہ ریپبلکن سسٹم کی بات جو ہے آپ کو انیشیلی جارج واشنگٹن یا اس کے بعد کے جو ریکارڈ ہیں اس میں ہمیں ملتی ہے. لیکن جب ہم ماڈرن جدید دور میں آتے ہیں تو جو یہاں نمایاں جو ایک تقریب ہمیں نظر آتی ہے وہ پریزیڈنٹ کینیڈی کی تھی 1962 میں, جس پہ بہت زیادہ انفیوزم تھا کیونکہ انہیں ریلیٹیولی ینگ پریزیڈنٹ تصور کیا جاتا تھا. ان کی تقریر میں بھی وہی جوش ولولہ جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ تھا, تو اس کا ایک امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ بڑا اہم فکرہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ملک نے آپ کے لیے کیا کیا بلکہ آپ بتائیں کہ آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ بڑا پاپولر فکرہ تھا. پھر بعد میں جو ہے کینیڈی جب برلن گئے, برلن وال کے قریب جا کے انہوں نے جرمنی میں کہا کہ میں بھی برلنر ہوں, تو اس پہ بڑا جوش جو ہے ہمیں برلن کے اندر جرمن کی طرف سے نظر آئے. اس بن آئن برلنر انہوں نے یہ بات جرمن میں کہی تھی. جدید دور میں آپ کو پریزیڈنٹ نکسن کا دور نظر آتا ہے, اگرچہ وہ مشکل حالات میں استعفیٰ دینا پڑا لیکن جب وہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک کنزرویٹو ہونے کے باوجود بھی نئے راستے ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں. اور پھر 1971 میں چین سے تعلقات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, 72 میں وہ پھر جاتے ہیں چین کے دورے پر. اور اس کے بعد اگر اوباما کے دور میں آئیں تو اوباما کے ہاں پہلی دفعہ ایک افرو امریکن بیک گراؤنڈ کے پریزیڈنٹ آیا, تو وہ انکلوزیزم بھی ہمیں کافی نظر آیا جس میں انہوں نے سوشل جسٹس اکویلٹی کے پرنسپل کو جو ہے وہ ایمفسائز کیا. لہذا ان کا جو پہلا انوگریشن ہے وہ بھی کافی یاد رکھا جاتا ہے.
Our journey is not complete until we find a better way to welcome the striving, hopeful immigrants who still see America as a land of opportunity. Until bright young students and engineers are enlisted in our workforce rather than expelled from our country.
اس زمانے میں کنٹروورسی موجود تھی امیگریشن پہ, تو انہوں نے امیگریشن پہ کافی اکوموڈیٹنگ جو ہے کامنٹس کیے تھے کہ امریکہ کے لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جو ہیومن پرابلم پیدا ہوتی ہیں ان پرابلمس کو لا کے فریم ورک میں ایڈریس کیا جائے گا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
اور سامعین, اب ڈیلیویئر سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبد المقتدر خان, آپ کی جانے پہچانے اینالسٹ ہیں, اسکالر ہیں اور تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں, امریکی تاریخ میں خاص طور سے. تو کون سی شخصیت ہے جن کی انوگرل جو تقریر تھی وہ آپ کو بہت یعنی یادگار آپ سمجھتے ہیں اسے؟
دیکھیے, میں جو امریکہ کے تیسرے پریسیڈنٹ ہے تھامس جیفرسن, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور مجھے ان کی تقریر بھی پسند ہے, ان کا دور بھی پسند ہے. اور میری نظر میں وہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز میں شاید سب سے اول ہے. اور میں تھوڑی بہت سنجیدگی اور تھوڑی بہت مزاحیہ طور پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ تھامس جیفرسن امریکہ کے پہلے مسلم پریسیڈنٹ تھے, اس لیے کہ تھامس جیفرسن کے پاس خود ایک قرآن کی کاپی تھی, انہوں نے قرآن خرید کے لے کر آئی تھی. ایک بار ان کی لائبریری جل گئی تو دوبارہ پھر انہوں نے قرآن کو خریدی تھی. انہوں نے 1865 میں قرآن خریدی تھی لا پڑھتے وقت. وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ قرآن کا انٹرنیشنل لیگل سسٹمز پر کیا اثر ہے اور قرآن سے شریعہ کیسا ڈرا ہوتا ہے اور دوسرے جیسا کہ برٹش یوروپین لیگل سسٹمز پہ کیا اثر تھا اسلام. اور انہیں کی قرآن کو لے کر جو امریکہ کے پہلے کانگریس مین تھے کیتھ ایلیسن, جب انہوں نے قسم لی تھی اپنی سویرنگ ان سیریمونی میں, تو انہوں نے تھامس جیفرسن کی قرآن کا استعمال کیا تھا. 1805 میں ان کے سیکنڈ ٹرم میں ٹیونیشیا کے امبیسڈر سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی وائٹ ہاؤس میں, اور جب ان کو پتا چلا کہ ٹیونیشین امبیسڈر جو ہے رمضان کا مہینہ تھا تو وہ روزے سے تھے, تو انہوں نے ان کو افطار پہ بلا لیا. اس طرح سے 1805 میں پہلی بار وائٹ ہاؤس میں افطار کا انتظام کیا گیا, وہ افطار تھامس جیفرسن ہوسٹ کر رہے تھے. تو میں جو ابھی آپ کے فون آنے کے بعد میں جب پڑھ رہا تھا تو میں کئی دوسرے فاؤنڈنگ فادرز کی رائٹنگز پڑھ رہا تھا تھامس جیفرسن کی پہلی انوگرل سپیچ کے تعلق سے. تو ایرن بر جو وائس پریسیڈنٹ تھے انہوں نے لکھا کہ بہت اچھی طریقے سے انوگریشن ہو گیا بغیر کسی رائٹ. تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1800 کا جو الیکشن ہے اس کو امریکہ کا سیکنڈ ریولیوشن کہتے ہیں بعض وقت. اس زمانے میں جو مختلف پارٹیز تھی, فیڈرلسٹ ایک تھے جو چاہتے تھے کہ ایک بہت ہی مضبوط سینٹرل گورنمنٹ ہو, اور تھامس جیفرسن سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ پاور کو ڈیوالو کر کے اسٹیٹس میں جانا چاہیے اور یونائٹ کرنے کی کوشش تھی. مجھے لگتا کہ اگر جو بائیڈن 21 جنوری کو تھامس جیفرسن کی پہلی انوگریل ایڈریس دے دیں تو بالکل بیفٹنگ ہوگا. مطلب دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ امریکہ نیڈس ٹوڈے. تھامس جیفرسن کا جو پہلے انوگریشن کی ایڈریس تھی وہ بالکل اسی طرح کا سیاسی ماحول ہے, اسی طرح کے مسائل ہیں. مجھے لگتا کہ اٹ ڈڈ ہیو اے ہیلنگ افیکٹ ملک پر.
الینوائے کے شہر شکاگو سے ہمارے ساتھ طلعت رشید صاحب ہیں, ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے. اور طلعت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. میں یہ آج پوچھنا چاہوں گی آپ سے, 20 تاریخ کو انوگریشن ہے, آپ کو ہسٹری میں یا ریسنٹ پاسٹ میں کون سی ایسی تقریر ہے جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہے؟
ہاں جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسپیچ تھی ان کی, چونکہ وہ ایسے پریزیڈنٹ تھے جو جن کو نہ ریپبلکن پسند کرتے تھے نہ ڈیموکریٹ پسند کرتے تھے, انہوں نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کی دنیا میں عزت ہو.
وی ول سیک فرینڈشپ اینڈ گڈ ول ود دی نیشنز آف دی ورلڈ, بٹ وی ڈو سو ود دی انڈرسٹینڈنگ that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow.
انہوں نے کہا کہ میں غریب عوام کے لیے کام کروں گا, اور واقعی انہوں نے کہا میں انمپلائمنٹ کم کروں گا, میں یہ کوشش کروں گا کہ ہمارے ملک کے لوگ ترقی کریں, ہماری انڈسٹری ترقی کرے. انہوں نے کر کے دکھایا. ان کی اسپیچ جو ہے وہ کافی مؤثر ہوئی, اور انہوں نے جو باتیں کہی ان کو پورا کر کے دکھایا. انہوں نے امیگریشن کا کہا, میکسیکو کی وال بارڈر پہ تھی امیگریشن کی, انہوں نے کہا میں بل کروں گا, انہوں نے کہ ابھی بھی بن رہی ہے وہ. انہوں نے یہ کہا کہ میں چائنا کو میں ناپلی چائنا کی ختم کروں گا تاکہ ہماری جو اپنی کمپنیز امیرکن کمپنیز ہیں وہ فلرش کریں. اور واقعی انہوں نے ٹیکس بریک دی, انہوں نے ای پی اے رولس کو کم کیا جو انہوں نے اپنی اسپیچز میں کہا تھا. انہوں نے اس ملک کے لیے جو بھی کام کیا, آئی ڈونٹ تھنک کسی ایسی پریزیڈنٹ نے کیا ہوگا, اکانومی کے لحاظ سے, مائنورٹی کے لحاظ سے, جتنے بھی جو بلیک کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو سب سے زیادہ جابس انہوں نے دلوائیں, بلکہ اپنے کیبنٹ کے ممبر میں بھی انہوں نے پہلی دفعہ کسی بلیک کو رکھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرمپ کی فیور میں جاتی ہیں. اور مجھے, چونکہ میں ٹرمپ سے ملا بھی ہوں دو تین دفعہ شروع میں جب وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے, ان سے میری کافی ملاقاتیں وغیرہ ہوئی, اور وہ بڑے معتدل اور اسٹرانگ لیڈر نظر آتے تھے کیونکہ بزنس مین تھے. وہ ایک پولیٹیکل ارینا سے ہٹ کر, جارج بش جو سینئر ہیں جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کی اسپیچ کافی اچھی تھی, انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. اس وقت بڑے ایشو ڈرگس کے تھے, بجٹ بیلنس نہیں تھا, تو انہوں نے اس پہ زور دیا. پھر مین انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے مل کے کام کرنا ہے دونوں پارٹیوں کو, کیونکہ اسی میں اس ملک کی بہتری ہے. ہمیں جو ہے ڈیموکریسی ملی ہے اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے, اور ہم نے اپنی جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے کام کرنا ہے. بل کلنٹن جو ہیں ان کی بہت اچھی اسپیچ تھی.
پراسپیرٹی اینڈ پاور, یس دے آر امپورٹنٹ اینڈ وی مسٹ مینٹین دیم, بٹ لیٹ اس نیور فرگیٹ دا گریٹسٹ پروگرس وی ہیو میڈ اینڈ دا گریٹسٹ پروگرس وی ہیو یٹ ٹو میک is in the human heart.
We will stand by you.
ینگ پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت اچھا کہا, بلکہ انہوں نے پاکستانی یہاں پہ شکاگو کے رشید چوہدری صاحب ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے میری بڑی مدد کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور دوسرے ممالک کے لیے بھی اچھی طرح سے کام کروں. میں اس پہ زور دیا کہ میں بجٹ جو ہے اس کو بھی بیلنس کروں گا, اور یہ کہ جو اس ملک کو اسٹرانگ کروں گا.
اور سامین, اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر معظم صدیقی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے لیے کہنا چاہیے کہ وائس آف امریکہ کے خود اپنے ہیں یہ, کیونکہ یہ ساؤتھ ایشیا ڈویژن کے سربراہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک ممتاز اسکالر ہیں, رائٹر ہیں, اور بہت ساری ادبی سرگرمیوں میں شامل ہیں یہاں واشنگٹن کی. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, اور کچھ بتائیے تھوڑا سا مختصرا. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ تو پکے یعنی واشنگٹن کے رہنے والے ہیں, تو آپ تو نے کبھی روبرو سنی کوئی تقریر انوگریل میں؟
دو تقریریں, رونلڈ ریگن اور جان کینیڈی اور فرینکلن روزویلٹ. فرینکلن روزویلٹ کا جو خطبہ صدارت تھا بہت ہی شاندار, جیسا کہ آپ جانتی ہیں جان کینیڈی جو ہے دنیا کے اپنے زمانے میں دنیا کے مقبول ترین تھے, اور ان کی مقبولیت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی بہت ہی دیدہ زیب شخصیت اور ان کی جو صلاحیت تھی بولنے کی اور تقریر کرنے کی, کہ وہ امریکہ کے سب سے کم عمر ترین صدور میں ان کا شمار ہوتا ہے.
The faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it, and the glow from that fire can truly light the world. And so my fellow Americans,
Reagan جب صدر بنے تو اس وقت یہ حال تھا, امریکہ ایک بہت سخت بحران سے گزر رہا تھا, اور ریگن نے ایک تو ان کی اپنی شخصیت کی جاذبیت اور ان کا جو خطیبانہ انداز تھا, جو جس طرح پر اثر وہ تقریریں کرتے تھے, ان چیزوں نے میرے خیال میں ریگن کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے مقبول ترین لیڈر رہے. رونلڈ ریگن کی طرف آتا ہوں. اور رونالڈ ریگن جو ہے امریکہ کے 40th صدر تھے اور ان کی جو تقریر تھی وہ 2452 الفاظ تھے اس تقریر میں, اور اس میں جو انہوں نے آغاز کیا اپنے افتتاحی خطبے کا وہ یہ تھا کہ جو امریکی جمہوریت اور امریکی حکومت کا جو کی ایک جو روایت رہی ہے وہ ہے انتقال اقتدار کی جو روایت ہے وہ پرامن طریقے سے جب سے امریکہ قائم ہوا ہے اس وقت سے صدر ریگن کے زمانے تک بلکہ براک اوباما کے دور صدارت کے اختتام تک یہ سلسلہ جاری رہا, اور صدر ریگن نے کہا تھا کہ یہ تو ہم لوگوں کے لیے امریکیوں کے لیے ایک معمول کی چیز ہے لیکن یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی مثال آپ کو دنیا کے کسی اور ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ انتقال اقتدار اتنے پرم طریقے سے 180 سال سے زیادہ سے مسلسل ہر نئے صدر کے اقتدار سنبھالنے کے وقت عمل میں آتا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا موجودہ حالات میں بدقسمتی سے ابھی جو نئے صدر اپنا افتتاح صدارت کا کریں گے اور جس کی تقریب اب آ رہی ہے 20 جنوری کو, تو جو آؤٹ گوئنگ صدر ہیں وہ اس موقع پہ موجود نہیں ہوں گے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
اور سامعین, نیو یارک سے جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے جانے پہچانے اینالسٹ ہیں, نیو یارک کے ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, تاریخ میں بہت دلچسپی ہے ان کی. شکریہ جہانگیر خٹک صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. کچھ بتائیے ہمیں کہ آپ تو ایک عرصے سے ہیں یہاں امریکہ میں, تو کون سی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ریڈیو ٹیلی ویژن پہ, یا مجھے معلوم نہیں کہ براہ راست کبھی دیکھی یا نہیں؟
تو ایسی کئی تقاریر ہیں, لیکن حالیہ دور میں جو ہم نے کم از کم جو میں نے ایک تقریر جو سنی تھی وہ بل کلنٹن کی تھی 1997 میں, اور جب انہوں نے اپنی فرسٹ انوگریشن, کلنٹن کی سیکنڈ انوگریشن تھی وہ, جب وہ دوبارہ اپنے دوسری ٹرم کے حل پرداری کے بعد انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے, اور وہ بنیادی طور پر ایک اور تاریخی جملے کا جواب تھا. تو جو تاریخی الفاظ جو 1981 میں رونلڈ ریگن نے اپنی پہلی انوگریشن میں کہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ہمارے مسائل کا حل نہیں بلکہ حکومت بذات خود ایک مسئلہ ہے. اس تقریر میں یہ جملہ بہت عرصے تک ہمیشہ ہیڈ لائن میں رہا, اس پر بڑی بحث بھی ہوئی امریکہ میں, اور اس کے بعد پھر 16 سال بعد جب بل کلنٹن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو انہوں نے اپنی تقریر میں اس تاریخی جملے کا جواب انہوں نے پھر دیا, اور ان کا بل کلنٹن کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے آج تاریخی طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کوئی حل ہے, بلکہ ہم امریکی عوام حل ہیں, یعنی مسائل کا حل نہ حکومت ہے اور نہ مسئلہ ہے حکومت, بلکہ تمام مسائل کا حل امریکی عوام کے ہاتھ میں وہ کرے گا. بہت بڑا جملہ تھا. پھر بہت سارے جملے ہیں, ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی ایک بہت طاقتور جملہ ہوتا ہے جو اس تاریخ کا, بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتا ہے وہ جملہ.
اور اب ہمارے ساتھ نیو یارک سے مصباح جلال ہیں. بہت گہرا تعلق ہے ان کا ایک ایسی چیز سے, اس مسئلے سے نہیں بلکہ مسئلے کے حل سے, یعنی کووڈ 19 کے لیے جو ویکسین تیار کی جا رہی ہے. مصباح جلال بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کام کر رہے ہیں اس شعبے میں, اور یہ کلینیکل ریسرچر ہیں نیو یارک میں. آپ مجھے بتائیے کوئی ایسی تقریر جو آپ کو یاد ہے اور آپ کو بہت اچھی لگی.
جو پہلے میں نے جتنی بھی انوگریشن سپیچ سنی ہے, ایکچولی اتنی انچ تو نہیں ہے تو اس سے پہلے کی اتنی زیادہ یاد نہیں ہے, لیکن جو میں نے اپنی ارلی ٹرم کے کالج ڈیز کے اندر اوباما کی, جو کہ ہمارے یو ایس کے اندر 2 دفعہ الیکٹ ہو چکے ہیں, جو ان کی سب سے پہلی سپیچ تھی 2009 کے اندر, اس سے ان کی لیڈرشپ اوپینین اور جو اسکلس تھے وہ شو ہو رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک مڈل کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے, تو اس طرح ان کی اسپیچ مجھے بہت زیادہ امپریسو لگی تھی. کیونکہ اس وقت بھی امریکہ ایک قسم کے گریٹ ڈپریشن سے اور اکنامکلی کرائسس سے, اور اگر آپ ورلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے کوئی ورلڈ کے ریلیشن شپ بھی اتنے اچھے نہیں تھے امریکہ کے ساتھ. جس طرح انہوں نے اپنی اسپیچ کھولی براک اوباما نے, انہوں نے سب سے پہلے اکنامک کرائسس جو امریکہ کے اندر چل رہے تھے اس کو اکنالج کیا. ان کو پتا تھا کہ جو ان کے اپ کمنگ ایئرز آ رہے ہیں وہ ایزی نہیں ہوں گے ان کی پریزیڈنسی کے اندر, تو انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ ہم لوگ اس کو ایز اے نیشن ایک ساتھ لے کے چلیں گے اور پھر اپنے حالات سدھارنے کی کوشش کریں گے. اور ایک اور چیز جو کہ ایز اے مسلم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بھی اکنالج کیا کہ جو اس وقت گلف کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس چل رہے ہیں, ایز اے سپر پاور یا جو بھی امریکہ کا اس وقت ایک رول ہے پوری دنیا کے اندر, ہم اس کو اور جو مسلم لیڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے ان حالات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. انہوں نے جب اکنامک کرائسس کی بات کی تھی, اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ بائی ون آف ہز لائن, کہ انہوں نے بولا تھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے گھر لاسٹ کر چکے ہیں, جاب لاسٹ کر چکے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں وہ سب پرابلمس کو ڈسٹ آف کر کے اسٹرانگ ہو کے ایک ایز اے جسے ٹیم ورک بولتے ہیں نا, اس طرح ہمیں اس نیشن کو دوبارہ سے اسٹرانگ کرنا ہے, ہمیں امریکہ کو ری میک کرنا ہے اور ہمیں امریکہ کے اندر پہلے سے زیادہ حالات بہتر کرنے ہیں.
And we must be a source of hope to the poor, the sick, the marginalized, the victims of prejudice, not out of mere charity, but because peace in our time requires the constant advance of those principles that our common creed describes: tolerance and opportunity, human dignity and justice.
Unka jo main point mostly ye tha ke jo middle class, especially working class hai, usko hum kis tarah benefit kar sakte hain, unke liye hum health care kis tarah universal bana sakte hain, uske liye cheap kaise kar sakte hain.
مجھے بڑی اچھی لگی مصباح ایک بات, کیونکہ ہر آدمی نا اپنے پیشن کے لحاظ سے ہر چیز کو سنتا اور سیکھتا ہے, تو کیونکہ ہیلتھ کیئر آپ کا پیشن ہے تو آپ کو آپ نے تقریر میں بھی جو چیز آپ کو اچھی لگی وہ وہی تھی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اور سامعین, اب ہمارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ میں کہوں گی شخصیت ہے, محمد فاروق احمدانی صاحب بزنس مین ہے اور ان کا تعلق بنیادی طور پر کراچی سے ہے لیکن اب یہ ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں ہے. تو ان کی زندگی کی کہانی جو ہے آج کے پروگرام میں میں کہوں گی کہ جو ہم تقریروں کی بات کر رہے ہیں نا بڑی جڑی ہوئی ہے اس سیاست سے امریکی. تو فاروق صاحب خوش آمدید پروگرام میں, اور کون سی تقریر ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے پہلے تو آپ یہ بتائیے.
تھوڑا سا میں یہ تعارف کرا دوں کہ بیک گراؤنڈ ہمارا امریکہ میں اس طرح سے ہوگا کہ میرے والد صاحب امریکہ آ گئے تھے 50 میں, ہم لوگ انٹروڈیوس ہو گئے تھے امریکہ سے, تو اس کی وجہ سے جب آئیزنہاور صاحب کی وزٹ ہوئی پریزیڈنٹ آئیزنہاور کی تو میں 9-10 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا 1959 کی. تو جب آئیزنہاور صاحب آئے تو ظاہر بات ہے میرے والد صاحب وہاں پہ ہی واز اے پرومیننٹ انڈسٹریلسٹ, تو ہمیں تھوڑا سا پریویلیج یہ تھا کہ ہمیں ایکسیس مل گیا تھا ان کا جب ارائیول ہوئی تھی آئیزنہاور کی. ایئرپورٹ پہ بھی وہ ویلکم میں بھی دوسرے اوکیزن بھی تھے کافی, دو تین ایونٹس ہوئے تھے کراچی موسلے, یہ دسمبر 59 کی بات ہے. اور میں اسی وقت سے جب 1959 میں بچپن میں ہوتا نا انسان کی جب ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ان کو دیکھنے آئے تھے, تو اس میں مجھے بچپن میں یہ امپریشن ہوا کہ بھائی یہ بندہ کون ہے جس کو اتنے سارے لوگ ملنے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے اب اس کے ملک جانا چاہیے. جب بات ہوئی تو تھوڑی سی مسافہ وغیرہ کے تھا, پھول وغیرہ دینا لینا, کسی نے پوچھا میرے کو بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا ان کو کہو کہ بھائی مجھے امریکہ لے جاؤ. جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یو ایس اے کیا ہے اور امریکہ کیا ہے,
اچھا
تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے ان کو بولو کہ مجھے لے جائے امریکہ. تو وہ مسکرانے لگے امریکن تھے وہ, تو کہنے لگے کہ میں ان کو بتاتا ہوں. تو وہ مسکرائے اور بولا اس کو بولو اپنی پارٹی کو جوائن کر لے. تو میں سمجھا کہ یہ रिपब्लिकन पार्टी की बात कर रहे हैं।
अच्छा।
और वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो वापस आएगी ना, ये जो ट्रैवल की पार्टी आई है, अब मैंने ये रियलाइज किया कि वो इस वक्त ये बात हो रही थी, वो बात नहीं हो रही थी रिपब्लिकन पार्टी। यहाँ पे जब मैं इमिग्रेशन मैंने लिया तो मैंने तो फौरन रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की। और मेरे वालिद साहब एक शेवरलेट आए थे अमेरिका से, तो यहाँ पे मैंने शेवरलेट लिया के वही वालिद साहब का फैल हैट पहना था उन्होंने, वो ओवरकोट, तो वो आपने देखा होगा मेरी तस्वीर है कि मैं हैट भी पहनता हूँ और जिना कैप भी पहनता हूँ। जिना कैप मैं इसलिए पहनता हूँ कि मेरी कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और एक ग्रीन जेब में, कोट के जेब में ग्रीन रंग का मैं रुमाल रखता हूँ जो मेरी कंट्री पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है।
तो आप 59 में यानी सदर आइजनहावर के दौरे में जब आपने रिपब्लिकन, एक छोटे से बच्चे थे आप और रिपब्लिकन बने, तो अब तक आप उस पार्टी से वाबस्ता हैं।
तो मैंने ब्लू रंग का नेकर पहना हुआ था अपने स्कूल का, और मेरे हाथ में रीडाइक आइक, तो जब आइजनहावर इलेक्शन लड़े थे 53 में, तो एक बैनर था रीडाइक आइक, आइजनहावर को आइक कहते थे, तो उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए थी कि जनरल आइजनहावर थी, तो उनको सुप्रीम कमांडो बनाया, कमांडर बनाया गया नाटो का। तो आइजनहावर को डर क्या लग रहा था कि भाई मैं इलेक्शन में लड़ूंगा तो इलेक्शन हार जाऊंगा, इसलिए कि चर्चिल साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे वो इलेक्शन हार गए थे जंगे अजीम जीतने के बाद भी, तो फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनकी बहुत बड़ी कैंपेन थी जिसमें रीडाइक आइक एक बहुत बहुत अहमियत थी इसकी। जब उनको उन्होंने तकरीर की थी तो एक बड़ी सॉलिस की तकरीर की थी जो पहली इनॉग्रेशन स्पीच थी, इसमें कि आपको ये याद होगा कि दो एटम बम अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे जापान के खिलाफ, तो उन्होंने ये खास तौर पे ये कहा कि भाई एटम जो है वो यूज होना चाहिए प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ना कि वो जंग में इस्तेमाल हो। अहम बात ये थी कि इन्होंने इस्तेमाल किया था, और इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो एटम जो है इस्तेमाल होना चाहिए इंसानियत की बहबूद के लिए।
समीन, अब लाहौर से डॉक्टर मेरी हसन साहब हमारे साथ हैं, जाने पहचाने आप सबके इंसानी हकूक में, पाकिस्तान में शायद ही उनसे बड़ा कोई और नाम हो, और इसके साथ ही तारीख में और तालीम में उनकी दिलचस्पी आप सबको मालूम है। डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछूंगी कि अमरीका में जो मुख्तलिफ सुदूर आते रहे और जो इनॉग्रल स्पीचेस हुई, तारीख में आपकी दिलचस्पी है, कोई तकरीर जो आपके लिए यादगार हो और आपको बहुत पसंद आई हो?
देखिए मेरा ख्याल है कि ओपनिंग स्पीच या जो फंक्शन होता है टेकओवर का प्रेसिडेंट के तौर पर, वो सबसे खास मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरे जहन में है, वो सदर कैनेडी के असैसिनेशन के बाद जब सदर जॉनसन जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो सदर बने, तो उनका जो टेकओवर था, वो जहाज में कहीं सफर कर रहे थे, जहाज में इनसे किसी ने जाके उन्हें मुखातिब किया जब मिस्टर प्रेसिडेंट कहके, तो उनको महसूस हुआ कि कुछ हो गया है, उनको इत्तला तो पहले ही थी कि हमला हुआ है कैनेडी साहब पे, तो जब उनको मिस्टर प्रेसिडेंट कहके मुखातिब किया तो उन्हें पता लग गया कि सदर जो है उनका इंतकाल हो गया। तो मेरा ख्याल ये है कि हालिया दिनों में जो कुछ होते रहे हैं अमरीका को, क्योंकि सारी दुनिया में जमहूरियत का बानी और जमहूरियत का घर और उस्ताद समझा जाता है, उसमें जो कुछ होता रहा वो बहुत अजीब गरीब चीज थी। मेरा ख्याल है इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, और जो प्रेजिडेंट इलेक्ट है जब हल्फ उठाएंगे तो वो इस बात पे हालात को ठीक करने पर इसको ज्यादा तरक्की देंगे। देखिए उनकी तकरीरें तो जो हम बच्चों को तारीख में पढ़ाते हैं उसमें अब्राहम लिंकन की तकरीर और सिविल वॉर के बाद जो हालात हुए थे उसमें जो सदर आए और जो यूनाइट किया गया 13 स्टेट्स 300 सिविल वॉर की, وہ حالات جو ہیں وہ تاریخ میں مخصوص ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے امریکہ کے الیکشن چیلنج کیا گیا ہے.
اور سامعین اب نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جان دیال ہیں جو کہ انسانی حقوق کے ایک انتہائی ممتاز رہنما ہیں اور اقوام متحدہ میں نمائندگی کرتے رہے ہیں مذہبی اقلیتوں کی.
کے حالات میں سب سے امپورٹنٹ اسپیچ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کی لگتی ہے تو جو ان کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے جارج واشنگٹن ان کی جو سیکنڈ اسپیچ ہے جس کے پہلے اسپیچ تو بڑے بیوروکریٹک تھے اور جو بہت ہی چھوٹی تھی میرا خیال ہے 140 کم شبدوں میں تھی اس میں جس میں انگریزی میں میں پڑھ دیتا ہوں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ ایک ہی فریز ہے If I shall be found during my administration of the government, I have in any instance violated willingly or knowingly the injunction thereof, I may, besides incurring constitutional punishment, be subject. اگر میں نے اپنی شپت میں جو میں نے کہا تھا یہ نچوڑ ہے اور میرا خیال ہے آج کے کسی بھی صدر ریاست کسی بھی پردھان منتری کے لیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ جملہ بن جاتا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جو اس عہدے کو لیتے ہوئے قسم کھائی تھی ایک اوتھ لی تھی کہ میں قانون کے پرتی وفادار رہوں گا, میں کانسٹیٹیوشن کے پرتی وفادار رہوں گا, میں لوگوں کے ہت کو دھیان میں رکھوں گا, قانون سب سے بڑا یہ مان کے چلوں گا وغیرہ وغیرہ. اگر میں نے اس کو کسی بھی حالات میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی درجے سے توڑا ہے تو میں جو بھی قانون کے انترگت کانسٹیٹیوشن کے انترگت میرے کو قصوروار مان کے سزا ملتی ہے اس کا تو میں باعث رہوں گا نہیں. مگر آپ لوگوں کے سامنے میرے جو لوگ ہیں ہجوم ہیں میرے دیش واسی ہیں وہ جو میرے کو کہیں گے گالی دیں گے جہاں کوئی بھی سزا دیں گے اس کو بھی میرے کو قبول ہے. میرا خیال ہے کیونکہ آج رجواڑے رہے ہی ہندوستان کی مہارانی بھی کانسٹیٹیوشن کے انترگت کام کرتی ہے, جاپان کے مہاراجا بھی, تو ہمارے پردھان منتری کو تو کرنا ہی ہے. ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ انہوں نے شپتھ لی تھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر. شپتھ لیتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں قانون کا اور کانسٹیٹیوشن کا وفادار رہوں گا, میں لوگوں کے اچھائی کے لیے جو کرنا ہے کروں گا, میں اپنے دیش کی دوسرے لوگوں سے حملے سے بچانے کے لیے جو کرنا ہے کروں گا, میں امن اور شانتی کے لیے جو کرنا ہے کروں گا. یہ سب چیزیں آج کل کے جو نئے راجا مہاراجا ڈکٹیٹر ہیں بھول جاتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کالوں کے لیے گوروں کے لیے, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے, بچوں کے لیے بوڑھوں کے لیے, امیر کے لیے غریب کے لیے, سب کو ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, سبوں کے برابری سے کام کرنا ہے. یہ جو ہم ٹینڈنسی دیکھتے ہیں راجا مہاراجا آج کل کے ڈکٹیٹرس میں آ کر کے پریسیڈنٹس میں بھی ڈیموکریسیز کے, کہ وہ اپنے آپ کو ایک خاص کلاس خاص ایک خال رنگ کے ساتھ خاص ایک کاسٹ اور جاتی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, تو یہ جو ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ باقی غریب کو باقی مارجنس کو کالوں کو دلتوں کو ہندوستان میں مسلمانوں کو عیسائیوں کو سفروں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, ان کے سینے پر پاؤں رکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بھیا آپ نے قسم کیا کھائی تھی, آپ ہمارا خیال رکھو گے, کیوں نہیں رکھ رہے ہو خیال ہمارا.
اور سامعین اب نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک جہاندیدہ سفارتکار ہیں اور امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں.
میرے لیے جو اہم تقریر تھی وہ صدر ریگن کی تھی, اس وجہ سے کیونکہ اس وقت میں پاکستان کی سفارت میں تھا, سفیر کوئی نہیں تھا تو میں شاجد افیر تھا اس وقت امریکہ میں, اور اس وقت جو انہوں نے تقریر کی اس کی بہت عجیب ریلیونس ہے آج جس ناگر کی آپ جس کے لیے آپ تیاری کر رہی ہیں, کیونکہ ان کا پہلا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ دا آرڈرلی ٹرانسفر آف اتھارٹی ایز کالڈ فار دا کانسٹیٹیوشن روٹینلی ٹیکس پلیس ایز اٹ ہیز فار آلموسٹ ٹو سینچریز اینڈ فیو آف اس سٹاپ ٹو تھنک ہاؤ یونیک وی ریئلی آر ان دی آئیز آف دا ورلڈ. جو ابھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آئین میں پروویژن ہے کہ ہر چار سال کے بعد اس قسم کی انوگریل ہوتی ہے اور ہم اس کو اب ایک روٹین سمجھتے ہیں, لیکن دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے جس کے بنا پہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی چینج ہوتی ہے. ये मुझे लगता है कि सदर बाइडन की जब इनॉग्रेल होगी तो ये एक बहुत अहम पहलू है, क्योंकि इस मरतबा तो खदशात है न सिर्फ पेंडेमिक की वजह से लेकिन ज्यादा इस वजह से क्योंकि अब भी ये मसला रहेगा कि साहब इसमें सिक्योरिटी सही रहेगी या नहीं रहेगी, और ये एक इंसरेक्शन वाली हालत जो पैदा हुई हुई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा।
तो सामिन ये थे कुछ इख्तिबासात अमेरिका के मुख्तलिफ सुदूर के इनॉग्रेशन के मौके पर किए जाने वाले खिताब से। तो शहनाज अजीज की जानिब से आप सबको खुदा हाफिज।
प्रोग्राम आपने सुना राउंड टेबल।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरी